الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان ندعو الى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر واجعلنا ربنا من عبادك المخلصين وعبادك المفلحين آمین یا رب العالمین. حضرات, گزشتہ تین جمعوں میں جو گفتگو ہمارے ان اجتماعات میں ہو رہی ہے, اس میں اولاً آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دو سوال آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان کے جو جوابات بالخصوص قرآن حکیم سے اور مزید برآں احادیث نبویہ سے علی صاحب الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ پہلا سوال جو ہر باشعور اور درد مند مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آج پوری عالمی سطح پر ایک ارب سے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اور وسیع ترین رقبہ اس قرۂ ارض کا ہے, اس پر قابض اور خود مختار ہونے کے باوجود اور دنیا کی دولت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود مسلمان ذلیل کیوں ہے, خوار کیوں ہے, اس کا عالمی سطح پر وزن کیوں نہیں ہے, ہے آج کیوں دلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جنابی. اس کا جو جواب میرے سامنے آیا جو میں نے پیش کیا, سادہ ترین الفاظ میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کے حوالے سے کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اہل ایمان سے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے قرآن سچا ہے, اللہ کا کلام برحق ہے. منطقی نتیجہ صرف ایک نکل سکتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں, بحیثیت مجموعی امت مسلمہ مومن نہیں ہے, خال خال اہل ایمان ہے, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو, لیکن معاملہ خال خال کا نہیں ہے, بحیثیت مجموعی. معلوم ہوا کہ ہم اس آیت کے ذیل میں آ گئے ہیں جو سورہ حجرات کی مشہور آیت, میں نے بارہا اس کو بیان کیا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہیں, ایمان کا نہیں. اگر ایمان ہوتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے. اسی کو مزید گہرائی میں اتر کر دیکھیے تو سورہ بقرہ کی آیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب اس کا اطلاق ہوگا دیندار لوگوں پر، چھوڑ دیجئے انہیں جنہیں نماز سے بھی سروکار نہیں، روزے سے سروکار نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، عظیم اکثریت تو ہماری کن لوگوں پر مشتمل ہے. اس آیت کا اطلاق ان پر ہوگا جو دیندار ہیں. ان دینداروں کا حال بھی یہ ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں. کہیں نہ کہیں پانی مرتا ہے، کسی نہ کسی حصے کو ناممکن العمل قرار دے کر یہ تو نہیں ہو سکتا، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا، رشوت کے بغیر کوئی کام دنیا کا چل ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی شے کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا. اور یہ دینداروں کا حال ہے. قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. اور مزید گہرائی میں اتریے، یہ قول و عمل کا تضاد اللہ کے غضب نہیں، اس کی بیزاری کا موجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اہل ایمان، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ تمہارا یہ جو طرز عمل ہے کہ دعوے بہت اونچے اور عمل زیرو، یہ در حقیقت اللہ کی بیزاری کا سبب ہے. اور آخری درجے میں آئیے، اسی کا نام نفاق ہے، عملی نفاق. اور نفاق وہ شے ہے جو اللہ کو صریح کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسند ہے. صاف کھلم کھلا کافر ہے، وہ تو صاف کہہ رہا ہے میں نہیں مان رہا، لیکن جو دعویٰ کرے ماننے کا اور پھر نہ مانے، اس پر اللہ کا غضب زیادہ بھڑکتا ہے. اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق جو ہیں یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. یہ چار آیتیں میرے سامنے ہیں، چار مقامات قرآن مجید کے. اگر اس سے آپ کو اس سوال کا جواب ملتا ہے تو اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اسی سے پھر آگے اس سوال کا جواب ملے گا پھر کرنا کیا چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اس پوری عالمی ملت اسلامیہ میں، خاص طور پر یہ مسلمانان پاکستان، یہ تو سننے میں آتا ہے سب سے زیادہ دینداری یہی ہے، اسلام کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے، اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک دنیا میں یہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تشدد و انتشار؟ آج میں جب سوچ رہا تھا تو مجھے واقعتاً محسوس ہوا ہے کہ اس صدی میں یا تو نسلی بنیاد پر عربوں نے خون بہایا تھا ترکوں کا پہلی جنگ عظیم کے دوران، انگریزوں کی سازش کی وجہ سے عرب بغاوت ہوئی خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ اس بغاوت میں عربوں نے بڑی صفاقی کے ساتھ ترکوں کا خون بہایا، اور وہ دن اور آج کا دن ابھی تک ترکوں اور عربوں کے درمیان دلی محبت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکی. یہ اتنے بڑے یوں سمجھیے کہ دشمنی کے بیج بوئے گئے تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران، کہ اس کے بعد قوموں کے اندر نفرت اور عداوت. اور میں تو اسی کا سبب یہ تھا، اسی کا نتیجہ یہ سمجھتا ہوں کہ کمال عطا ترک، انہوں نے جس طریقے سے پھر اسلام کی جڑ کھودی ہے ترکی سے، عربی زبان کا نام و نشان مٹایا، عربی زبان میں اذان دینے کو ممنوع قرار دیا، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ ایک شدید رد عمل پیدا ہوا تھا. تو نسلی اور لسانی بنیاد پر یا تو خونریزی ہوئی تھی پہلے جنگ عظیم کے بعد، اور یا عظیم ترین خونریزیاں وہ ہیں جو پاکستان میں اب ہو رہی ہیں. باقی خونریزیاں سیاسی سطح پر جنگ ہو رہی ہے، نسلی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، یا 1971 کے اندر جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس کا کوئی پیرلل اس صدی کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے سوا کہ جو ترکوں اور عربوں کے مابین ہوا تھا. اور اب جو فضا تیار ہے بالکل، وہ جو فضا ہے سندھ کے اندر، دو تین مرتبہ وہ لاوا پھٹا ہے لیکن عافیت رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں پھٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ لاوا پھٹا تو اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ حال کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ہمارا حال اتنا پتلا کیوں ہے کہ دنیا جو ہے گویا کہ گدھوں کی طریقے سے منتظر بیٹھی ہوئی ہے کہ کب اس کے حصے بکھرے ہوں؟ پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، یہ تبصرے ہوتے ہیں دنیا کے لیے. یہ اس لیے ہے کہ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں دو چیزیں شامل کیجئے. ایک تو پوری عالمی ملت اسلامیہ کے جو چار آیتوں کے حوالے سے میں نے جو کیفیت بیان کی وہ ہم میں بھی ہے، ہم بھی اسی ملت اسلامیہ کا جز ہیں، ہمارے ہاں بھی ایمان و اسلام کا حقیقی معاملہ وہی ہے. وہی لما تقولون ما لا تفعلون، وہی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہی قول اور عمل کا تضاد، وہی نفاق عملی، کردار کی پستی، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور ذرا سے اختلاف پر آپے سے باہر ہو جانا، وہ ساری جو علامات ہیں نفاق عملی کی وہ ہم میں بھی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر، جسے آپ کہتے ہیں اوور اینڈ ابو دیٹ، وہ تمام چیزیں تو ہیں ہی ہیں، اس سے اوپر ایک دوسری منزل ہے اور وہ ایک صریح وعدہ خلافی ہے جو اللہ کے ساتھ ہم نے کی ہے. وہ وعدہ تھا کہ پاکستان میں ہم، اگر ہمیں پاکستان مل جائے پروردگار اور انگریز اور ہندو کی غلامی سے ہمیں نجات مل جائے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. وہ 1400 سال پہلے کا دستور، قائد اعظم کے الفاظ یاد ہوں گے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے دستور کے بارے میں کچھ سوچ لیا ہے، تو جواب یہ تھا ہمارا دستور 1400 برس سے طے ہے، ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں. پاکستان اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. ان بلند بانگ دعوی کے ساتھ بننے والے پاکستان کا حشر جو ہوا ہے، وعدہ خلافی جو سورہ توبہ کی 3 آیات کے حوالے سے میں بارہا بیان کر چکا کہ نفاق کی ایک شدید تر شکل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اگر تو ہمیں غنی کر دے گا، ہمیں خوب دولت دے گا، تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، صرف کریں گے، صدقہ دیں گے، نیک ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں غنی کر دیا تو اب انہوں نے بخل سے کام لیا اور روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی. اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ سزا ہے کہ جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے عذابوں میں سے بدترین عذاب ہوتا ہے، عذاب یا آسمان سے نازل ہوتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے، لیکن بدترین عذاب یہ ہے کہ نہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو اور نہ زمین سے کوئی عذاب جو ہے پھاڑ کر نکالنا پڑے، بلکہ کسی گروہ کو، کسی قوم کو گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیا جائے. وَيُذِيقَ او يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، تمہیں گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے. یہ ہے وہ تیسرا عذاب، بدترین عذاب جس کی گرفت میں ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں. یہ دوسرے سوال کا جواب ہے. تیسرا سوال تھا جس پر قدر تفصیل سے پچھلے 2 جمعوں میں گفتگو ہوئی کہ کیا حادثہ ہوا، کیا سبب ہوا پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ایک ملت واحدہ بن گئی پوری قوم، ایک پرچم تلے ایک پلیٹ فارم پر آ گئی تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ انگریز اور ہندو کی خواہشات کے علی رغم پاکستان وجود میں آ جاتا، ماؤنٹ بیٹن اور ایٹلی کے ہوتے ہوئے پاکستان وجود میں آ جاتا، گاندھی کی زندگی میں پاکستان وجود میں آ جاتا، جس نے یہ کہا تھا چند مہینے پہلے کہ پاکستان صرف میری داشت پر بن سکتا ہے. تو آپ گاندھی کو سمجھیے، ایٹلی کی اہمیت سمجھیے، ماؤنٹ بیٹن کی حیثیت سمجھیے، سب کے سب تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان قائم نہیں ہوگا، پاکستان وجود میں آ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، کوئی بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، یہ کوئی چھوٹی فروگزاشت نہیں ہے، اتنی بڑی بات یقیناً اللہ ظالم نہیں ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یہ تیسرا سوال ہے، حادثہ کیا ہے؟ اب تفصیل میں میں نہیں جا سکتا، اس میں مجرم پوری کی پوری قوم ہے، اس لیے کہ جو ان کی کیفیت تھی، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ اس کا ظہور ہونا ہی تھا، انہوں نے یہی سمجھا، اور اس میں میں اور آپ سب کے سب شریک ہیں. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ پاکستان کے قیام کا مطلب ہے دنیاوی ترقی، دولت کے حصول کا ہمیں راستہ مل گیا، اب ملازمتوں کے اندر ترقیوں کے راستے کھل گئے، ہندو کے ہوتے ہوئے کمپٹیشن کے ساتھ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں داخل ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی، لانا تھا جوئے شیر کا، اب کھل گئے وہ ہمارے لیے تمام راستے، اور کلرکوں سے بڑھ کر سیکرٹری، سینٹرل سیکرٹری بن جانا ہندو کے ہوتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتا تھا، وہ راستے کھل گئے. بڑے بڑے برلا اور ٹاٹا جو تھے وہ ہمارے ہاں پیدا ہو گئے. ہم سب نے یہ سمجھا کہ آزادی در حقیقت دنیاوی ترقی کا ایک زینہ ہے، ذریعہ ہے، اور یہ ہے در حقیقت وہ جس میں کہ میں اور آپ اور ہر فرد جو ہے اس قوم کا وہ شریک ہے. البتہ والذی تولا کبرہ, اس جرم کا سب سے بڑا حصہ کس میں کس کے ہاتھ آیا ہے, وہ میرے نزدیک مذہبی جماعتیں, مذہبی گروہ جن پر سب سے بڑی ذمہ داری تھی, وہ اسلام کے نام لیوا, اسلام کے علم بردار, اسلام کی بنیاد کے اوپر سیاست کرنے والے, اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے, سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. اور تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, یہ اعادہ ہے, دہرا رہا ہوں میں اسے. اگر ایک نٹشل میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں نے ٹھیٹھ دینی لائحہ عمل کو چھوڑ کر, ترک کر کے سیاسی میدان کو اختیار کیا, اور سیاسی میدان کے دو حصے ہیں. نمبر ایک مروجہ انتخابی سیاست, اس کے میدان میں وہ بھی پہلوان بن کر اتر گئے, اور نمبر دو مظاہراتی سیاست کے اندر بھی انہوں نے بحالی جمہوریت کو اپنا موضوع بنایا, بجائے اس کے مظاہراتی سیاست کے اندر دین کے لیے, نہیں انل منکر کے لیے, دین کا تقاضا اور مطالبہ لے کر کھڑے ہوتے, انہوں نے اپنی مظاہراتی سیاست کا موضوع بھی بنایا بحالی جمہوریت. یہ در حقیقت ایک جرم عظیم ہے جس کی مرتکب تمام کی تمام وہ سیاسی جماعتیں ہوئی ہیں جو میدان سیاست کے اندر فعال رہی ہیں, جنہوں نے اس میدان کے اندر کوئی بھی عمل اختیار کیا ہے اور کوئی بھی کردار پلے کیا ہے. میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, اور میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا کلائمیکس 1962 کا سن, کہ دو راستے کھلے ہوئے تھے. ایک طرف ایک فوجی عامر نے ہمارے آئلی قوانین کے اندر دخل اندازی کی, اس نے وہ قوانین یہاں نافذ کیے جبرن آرڈیننس کے طور پر, کہ جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے غیر اسلامی قرار دیا. وہ دستاویز موجود ہے جس کے اوپر کہ شیعہ سنی اہل حدیث اور حنفی پھر بریلوی اور دیوبندی اور جماعت اسلامی تمام کی ٹاپ لیڈرشپ کے دستخط موجود ہے کہ یہ اسلام کے اندر دخل اندازی ہے اور اسلامی قانون جو ہے اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے. یہ کام اب اس بات کا متقاضی تھا کہ مجتمع ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں, کہتے کہ ہماری لاشوں پر یہ قانون نافذ ہو سکے گا, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد بجائے اس کے کہ پیش قدمی ہوتی اسلام کی طرف, پسپائی ہو رہی ہے. انگریز نے ہمارے اس قانون کے اندر کوئی دخل نہیں دیا, وہی نکاح و طلاق کے معاملات جو ہیں علماء کے فتوے کے مطابق طے پاتے رہے, اور اگر عدالت کی طرف بھی رجوع کیا گیا ہے تو علماء کے فتوے کی بنیاد پر, اور وہ جو محمدن لا وہاں بھی موجود تھا اس کی روح سے فیصلے ہوئے. لیکن یہ کہ ترمیم کی ہے ایک فوجی عامر نے اور وہ ترمیم نافذ ہوئی اور کسی کی نقشین تک نہیں پھوٹی. اس کے برعکس راستہ کون سا اختیار کیا گیا, وہی 1962 ہے جس سے کہ بحالی جمہوریت کی تحریک شروع ہوئی ہے. اس میں خون دیا ہے مذہبی لوگوں نے, نعرے لگے ہیں مذہبی, اور خاص طور پر نظام مصطفیٰ کی تحریک, وہ بھی خالص سیاسی تحریک تھی, لیکن لوگوں نے اگر خون دیا, جانے دی تو اسلام کے نام پر, لیکن لیڈروں نے اسلام کے نام پر جو خون لوگوں نے دیا ہے وہ سیاست کی دیوی کے بھیڑ چڑھایا ہے, وہ دین کے چرنوں میں پیش نہیں کیا ہے, دین کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے. خون بہا, جانے دی گئی, لیکن کسی دینی ایشو پر نہیں, خالص سیاسی ایشو کے اوپر. میں جتنا اس مسئلے پر سوچ رہا ہوں مجھ پر یہ احساس مزید منکشف ہو رہا ہے, میرا یہ احساس مزید گہرا ہو رہا ہے, اس کی گہرائی اور گرائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کہ یہ ہمارا ایک جرم عظیم تھا. یہ ہم نے گویا کہ ثابت کیا کہ ہماری ترجیح دین نہیں ہے, ہماری ترجیح سیاست ہے, ہماری ترجیح دین نہیں ہے, ہماری ترجیح جمہوریت ہے. وہی جمہوریت ہے جو آج گلے کا ہار بن گئی ہے, وہی جمہوریت تھی جو سب سے پہلے بھٹو صاحب کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی, وہی جمہوریت ہے جو اب بھٹو کی بیٹی کی صورت میں سامنے آئی ہے. اب کافی افسوس مل رہے ہیں, اب جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ پچھتاوا ہو رہا ہے, لیکن اے باد صبا ای ہما آوردہ تس, یہ تمام دینی عناصر خاص طور پر, ایک عناصر تو وہ ہے جو مدرسوں میں اور خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں, اس میدان جو ہے اجتماعی سیاسی میدان اس میں وہ فعال ہے ہی نہیں. ان کی بھی میں میرے نزدیک یہ کمزوری ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا میدان میں, اس لیے کہ والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے حدود کی محافظت, کہ ہم اللہ کے حدود کو پامال نہیں ہونے دیں گے, یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. بہرحال ان کے معاملے کو میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ نسبتاً کم درجے کا جرم ہے, بنسبت اس کے کہ جو لوگ میدان میں آئے, جنہوں نے سیاست کے اندر اپنا وقت لگایا, جنہوں نے اجتماعی سیاست کے اندر لوگوں کی گردنیں بھی کٹوائیں اور خون بھی ان کا جو ہے اسلام کے نام پر بہایا, لیکن وہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ صرف جمہوریت کے لیے ہوا. یہ ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے. اور اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج ایک ہی ہے, اور وہ التائبون سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ مجھے اگلی مرتبہ اس پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے. التائبون سے شروع ہو کر والحافظون لحدود اللہ, آج صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی حدود کی محافظت کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ اللہ کی حدود کی محافظت کا وہ موقع آیا تھا ہمارے لیے سب سے بڑا, لیکن ہم نے اس کو چھوڑا اور بحالی جمہوریت کی تحریک کا نسخہ تیار کیا. بہرحال اب راستہ ایک ہی ہے, توبہ اور رجوع. رجوع کس چیز کی طرف؟ ٹھیک دینی لائح عمل کی طرف. جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے ہماری یہ جو جرم جو ہم نے کیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. یہ گویا کہ میری آج کی گفتگو کی تمہید تھی, وہ ٹھیک دینی لائح عمل ہے کیا. میں نے آج تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی. عجیب اتفاق ہے, سورۃ العصر بھی تین ہی آیات پر مشتمل ہے, اور تین تین آیات کے مجھے مجموعے ملے ہیں پرانے مجید میں مختلف جگہ پر, طویل مدنی صورتوں میں تین تین آیات نہایت جامع اور مختلف اسلوب سے مختلف ترتیب سے وہی لائحہ عمل ہے جو ریپیٹ ہوا ہے. سورۃ العصر میں دیکھ لیجئے, یہاں ان تین آیات میں دیکھ لیجئے, سورہ مائدہ کی آیات 54, 55, 56 میں دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے سورہ نور کی آخری تین آیات میں دیکھ لیجئے. تین تین آیات کے مجموعے جو ہے بکثرت قرآن مجید میں ہے جو انتہائی جامعیت کے حامل ہیں. یہ جو تین آیات ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے, ان میں جو سہ نکاتی لائحہ عمل ہے, میں تفصیل سے تفصیل تو ممکن نہیں ہے, یعنی مختصر تشریح کے ساتھ آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے داروں, تقوی اختیار کرو, عملا اللہ کا تقوی جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا ہرگز موت نہ آئے, ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. یہ آیت مبارکہ وہ ہے جس پر کئی مرتبہ گفتگو یہاں ہوئی ہے, ہر جمعے میں جب بھی کبھی نکاح کی کوئی محفل ہوئی ہے تو خطبہ نکاح میں چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اول یہی آیت ہے, چار آیتیں جو حضور پڑھا کرتے تھے خطبہ نکاح میں ان میں پہلی آیت یہی ہے, لہذا بارہا گفتگو ہوئی ہے. میرے نزدیک میں اس وقت صرف یہ عرض کروں گا, میں تقوی کے موضوع پر گفتگو اس وقت نہیں کر سکتا, وہ تو خود اپنی جگہ پر ایک مکمل تقریر کا محتاج ہے. جو بات اس وقت توجہ دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقوی اور عملی تقوی کیا ہے, فرما برداری, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اس پر سب سے زیادہ تاکیدی آیت, سب سے زیادہ گاہی آیت یہی ہے, اس لیے کہ اس پر تو صحابہ جو ہے گھبرا گئے تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اللہ کا تقوی جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہ کس انسان کے بس میں ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ حضور کے الفاظ منقول ہوئے, ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک, پروردگار ہم تجھے پہچان نہ پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا, اور اے رب ہمارے ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر پائے جتنا کہ تیری بندگی کا حق تھا. جب محمد الرسول اللہ یہ فرما رہے ہو تو تاب دیکھنا تیرا سر. قرآن میں یہ حق کا لفظ جو آیا ہے یہ تین کے ساتھ آیا ہے. ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا, نہ قدر کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. جاہدوا فی اللہ حق جہادی, جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے, اور یہاں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. صحابہ جب گھبرا گئے تو پھر جب سورہ تغابن میں جو الفاظ آئے ہیں جب وہ نازل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی, اور وہاں الفاظ یہ ہیں کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں حد استطاعت میں ہے. تب جان میں جان آئی صحابہ کے کہ اپنی امکانی حد تک تو انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کر سکتا ہے, لیکن جتنا اللہ کا حق ہے اتنا تقوی. اب یہاں جو دوسرا نقطہ مجھے عرض کرنا ہے, یہ کیوں کہا گیا, یہ اس قدر تاکید کیوں ہے, اتنا گاڑھا حکم تقویٰ کا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ در حقیقت یہاں وہ جماعت پیدا کرنی مقصود ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس ہمت کرے اور اللہ کا حکم دینے والے اور اللہ کے جو منہیات ہیں ان سے روکنے والے، اللہ کی حدود نافذ کرنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے بن کر جو کھڑے ہوں، جنہیں عام اصطلاح میں کہیے جو خدائی فوجدار بنے، جو کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے جیتے جی اللہ کی کوئی حد پامال نہیں کی جا سکے گی، ہمارے جیتے جی اللہ کے کسی حکم کی کو پاؤں تلے نہیں روگا جا سکے گا، ایسے لوگوں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جس کا کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ ہو رہا ہو، وہ مسلمان درکار ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، یا کم سے کم جتنا اس کی امکان میں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، ہجوم جمع کرنے سے کام نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں نے دیکھا ایک زمانے میں، ایک شخص نے ایک ڈفلی بجائی، روٹی کپڑا اور مکان، اور ہجوم جمع ہو گیا. فوری طور پر نتیجہ بھی نکل آیا، لوگ جمع ہو گئے، ایک ہنگامہ بھی ہو گیا، ایک تحریک بھی چل گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا خیر برآمد ہوا؟ خیر برآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں سے کام شروع نہ ہو. کم سے کم وہ خیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، وہ اس راستے سے نہیں آتا. آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ ارمان جو ہے وہ اگڑائیاں لے رہے ہیں کہ آؤ نہ ہم، کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چلو کوئی نعرہ لگاؤ، جمع کر لو لوگوں کو جس طریقے سے پہلے جمع کر لیا تھا ایک شخص نے، کوئی نعرہ لگا کر لوگوں کو جمع کر لو. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام کوئی عارضی طور پر کسی دوسری سیاسی تحریک کے ذریعے کے کوئی عارضی کامیابی اگر اس نعرے بازی سے حاصل ہو جائے تو ہو جائے، اسلام کا کوئی کام ممکن نہیں. یہاں تو پہلے یہ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکلیں وہ ہو کہ جو پہلے خود اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کر چکے ہوں. اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ تینوں باتیں آج عرض کرنی ہیں. اس کا اختتام ہو رہا ہے اس سے نکاتی پروگرام کا، ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. اسی لیے میں ذرا آج آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اسی مرحلے پر، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. راوی کون ہے جو حضور کو بہت ہی پیارے تھے؟ حضرت اسامہ، پوتے کے مانند، پوتا تو نہیں ہے لیکن پوتے کے مانند، اسامہ ابن زید. زید کو حضور نے متبنا بنا لیا تھا جب تک سورہ احزاب کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی، لوگ کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جب آیت آ گئی تو پھر زید ابن حارثہ رہ گئے. بہرحال ان زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ ہیں. وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، فرمایا حضور نے یوتا بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، فیلقا فی النار، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنہ، تو اس کے پیٹ کے اندر سے اس کی اتڑیاں نکل کر باہر آ جائیں گی، فیدور بہا کما یدور الحمار علی الرحا، پھر وہ اپنی ان اتڑیوں کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے کہ گدھا جو کسی جو چکی چلانے والے ہوتے ہیں، وہ خراش والی چکی جو ہے، جیسے گدھا چکر لگاتا ہے اس چکی کے لیے، اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے چکر لگائے گا اپنی ان اتڑیوں کے گرد. فیجتمع الیہ اہل النار، تو جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے اس کے ارد گرد، تماشا دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خاص قسم کا عذاب جو ہے اسے کیوں دیا جا رہا ہے. فیقولون، وہ سوال کریں گے یا فلان، اے فلان شخص، یا فلان و مالکا، یہ تیرا حال کیسے ہو گیا، یہ تجھے کیا ہوا، تجھ پر کیا بپتا پڑی، الم تکن تامر بالمعروف و تنہا عن المنکر، کیا تم وہی نہیں ہو جو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور بدی سے روکا کرتے تھے؟ تم تو بڑے اچھے اچھے واعظ کہتے تھے، تم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کہتے تھے، برائیوں کے خلاف جو ہے دھواں دار تقریریں کیا کرتے تھے، تم تو وہ تھے، یہ تمہارا حشر کیوں ہوا؟ یا فلان و مالکا، الم تکن تامر بالمعروف و تنہا عن المنکر. فیقول، وہ یہ کہے گا بلا، واقعتاً بات یہی ہے، کنت آمر بالمعروف، میں حکم دیا کرتا تھا نیکی کا، ولا آتی ہے، میں خود اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، وَتُمْ تو انہا عن المنکر، اور میں بدی سے روکا کرتا تھا، وہ آتی ہے اور خود میں اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو کسی کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، کسی کو بدی سے روکنا اور خود اسی بدی کا ارتکاب کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اہل جہنم بھی تعجب کریں گے کہ ایسی وحشتناک اور دہشتناک سزا جو ہے وہ اس شخص کو کیوں دی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کام اگر کرنا ہے تو لازم ہے کہ پہلے اس مرحلے سے گزرا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ مرحلہ اول بھی بڑا کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کی کٹھنائی کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قائد انقلاب، قائد انقلاب بننے کو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش ابھرتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، بہرحال چلیے اچھی خواہش ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن قائد انقلاب وہ تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ آج ہمارے ہاں تو لطیفے یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ایک جماعت کا حشر تو وہ ہوا تھا کہ چند مہینے پہلے دیواریں کالی کر دی گئیں، سرمایہ داروں دور ہٹو، جاگیرداروں دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، اور چند مہینوں کے بعد سرمایہ داروں اور جاگیرداروں ہی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک نیا تماشا اب سامنے آ رہا ہے، سرمایہ داروں کی گود میں پلے ہوئے لوگ اب سرمایہ داری اور جاگیرداری کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ لیکن یہ صرف تماشے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تو انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بات نوٹ کیجئے، حضور نے کوئی سرمایہ داری کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، حضور نے صرف ایک دعوت دی، واحد اللہ، اللہ کی توحید پر کار بند ہو جاؤ، اور لوگوں خبردار ہو جاؤ، آنکھیں کھول لو، تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا اور تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ انذار آخرت، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہے پہلا قدم محمد الرسول اللہ کی دعوت کا، آخرت کی خبر دینا، محاسبہ اخروی سے ڈرانا، اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا، اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر، واحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، اس لیے کہ تمام نیکی اور بھلائیوں کی جڑ توحید ہے۔ یہ توحید اور آخرت، ان دو، آپ نعرہ کہہ لیں اگر اسے کہنا ہو، نعرہ اگر محمد کا تھا تو یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نعرے پر دعوت اٹھے، اس پیغام پر دعوت اٹھے، اس پر لوگ جمع ہوں، ورنہ دنیاوی نعرے جو ہے وہ چلتے ہیں، وقتی طور پہ کوئی نتائج بھی نکل آتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کا پھر نتیجہ کوئی نہیں نکلا کرتا۔ ایک وقتی کھیل ہے، کھیل لیا، اس کے اندر کوئی کامیابی بھی حاصل ہو گئی تو شاید کوئی تسکین جو ہے نفس کو حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر کام وہ کرنا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی انقلاب، قائد انقلاب، ان سے بڑا کوئی خطیب ممکن نہیں، ان سے بڑا کوئی داعی ممکن نہیں، ان سے بڑا کوئی مبلغ ممکن نہیں، ان سے بڑا کوئی مربی اور مزکی ممکن نہیں، لیکن ان کی 10 برس کی محنت کا نتیجہ، 100 سے زیادہ افراد نہیں تھے، ہجوم کھڑا کرنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ بہت بڑا ہجوم جمع کر سکتے تھے، ہجوم سے کام نہیں ہوتا، یہ ہجوم کہ جو خود جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور مطابعت کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے، وہ ہجوم جو ہے کوئی خیر برآمد نہیں کر سکتا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے، چاہے کتنا ہی کٹھن نظر آئے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ وہ جو کہا ہے انہوں نے کہ میں چونکہ جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے اس کی مشکلات کیا ہے، کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بہرحال آج میں اس پہلے مرحلے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور عرض نہیں کروں گا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس سے نکات کو مجھے بیان کرنا ہے۔ لہذا پہلا نقطہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اب دوسرا نقطہ، جیسے کہ فصیل مضبوط بنانی ہے تو پہلے اینٹیں پکی ہونی چاہیے، اب ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ بھی مضبوط چاہیے، دو کام ہیں، دو میں سے ایک نہیں ہوگا تو فصیل کچی رہ جائے گی، کمزور رہ جائے گی، اینٹیں ہی کچی ہیں تو سیلاب کا ایک ریلا آئے گا بہا کے لے جائے گا، اینٹیں پچی ہیں لیکن ان کو جوڑنے والا مسالہ مضبوط نہیں، وہ چونا کبھی بنایا جاتا تھا، یا یہ کہ آج سیمنٹ جس کو آپ جانتے ہیں، یہ سیمنٹ سبسٹنس باقاعدہ ایک اصطلاح بن گئی ہے وہ چیز کے جو جوڑنے والی ہو، یہ جوڑنے والا مسالہ، یہ سیمنٹ سبسٹنس اگر مضبوط نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پکی بھی ہیں مضبوط بھی ہیں، وہ فصیل بحیثیت مجموعی جو ہے وہ کمزور رہے گی۔ لہذا پہلا نقطہ جو تھا وہ تو گویا کہ اینٹوں کو پکانے والا نقطہ ہے، ہر ہر فرد جو اس فصیل میں لگے اینٹ بن کر وہ ہو کہ جو اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو اس لائحہ عمل کے اوپر عمل کر چکا ہو، اس کو کسی نہ کسی درجے میں اس کو پورا کر چکا ہو، اب وہ آئے، اب انہیں جوڑنا ہے۔ جوڑنے والا مسئلہ کون سا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مل جل کر سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے، اور تفرقہ میں مت پڑو۔ اب یہ اللہ کی رسی کون سی ہے، بارہا عرض کر چکا ہوں، آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ تینوں نکات میں ایک وقت سامنے آ جائے، ورنہ ان میں سے ایک ایک نقطہ مکمل جمعے کے خطاب کا متقاضی ہے۔ وہ سیمنٹ سبسٹنس کیا ہے؟ ہو وہ حبل اللہ المتین، وہ قرآن مجید ہے، قرآن کے ذریعے جوڑو انہیں، قرآن کے ذریعے سے ان کو ایک فصیل بناؤ، قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک بنیان مرسوس بنا لو۔ اس کو میں کسی قدر تفصیل سے حال ہی میں کسی جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ وجہ کیا ہے، کیوں قرآن سیمنٹ سبسٹنس ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے، ایک ہے حیوانوں کا گلہ، ایک ہے انسانوں کی جماعت۔ انسان وہ ہے جسے کہا جاتا ہے انسان حیوان عاقل ہے، یہ صاحب فکر وجود ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا نقطہ نظر ہے، اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، اس کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو انسانوں میں اجتماعیت مضبوط اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ نظریاتی ہم آہنگی نہ ہو، جب تک کہ فکری ہم آہنگی نہ ہو، جب تک کہ مقاصد کا اشتراک نہ ہو، جب تک سوچ جو ہے ایک جیسی نہ ہو جائے، جب تک نقطۂ نظر جو ہے وہ مشابہ نہ ہو، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی کوئی عارضی سی اور مصنوعی سی اجتماعیت وجود میں آئے گی۔ اور در حقیقت یہ مقصدی ہم آہنگی، یہ فکری ہم آہنگی، یہ جذباتی ہم آہنگی صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تو کام وہ کرنا ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اگر اس راستے پر چلنا ہے جو قرآن نے لائحہ عمل آپ کو دیا ہے، تو اس کے لیے اجتماعیت جو ہے وہ درکار ہے جس کے اندر سیمنٹ سبسٹنس خود قرآن کو استعمال کیا گیا ہو۔ یہ قرآن حبل اللہ ہے، ہو وہ حبل اللہ المتین، ہو وہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں الفاظ آئے کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، تمہارے پاس اللہ کا یہ کلام، اللہ کی کتاب موجود ہے، طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم جڑ جاؤ گے اللہ کے دامن سے، اور پھر جب اللہ کے دامن سے سب چمٹ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی چمٹ کر اور بنیاد مرسوس بن جاؤ گے۔ یہ ہے دوسرا نقطہ، آیت تو طویل ہے یہ دوسری، لیکن میں آج صرف اس کے عملی پہلو پر ارتکاز کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے ایک تاریخی مثال کے طور پر فرمایا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم تو باہر دشمن تھے، عرب میں جو دشمنیاں تھیں، قبائلی دشمنیاں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جو جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر وہ نسل بعد نسل جاری رہتا تھا۔ تو ایسی قوم کو بنیاد مرسوس بنا دینا، اور اوس اور خزرج کی دشمنی 100 سال سے چلی آ رہی تھی، ایک جنگ نسل بعد نسل، جیسے قبائل کے اندر ہوتی ہے، وہ جنگ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ میدان میں آمنے سامنے ہو کر لڑ رہے ہو، بلکہ موقع ملا انہوں نے کچھ آدمی ان کے مار دیے، پھر موقع ملا انہوں نے بدلہ لے لیا، کچھ آدمی ان کے مار دیے، وہ ایک انڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے جو چلتی ہے نسل بعد نسل قبائل کے اندر۔ اوس اور خزرج ختم ہو رہے تھے باہمی دشمنی سے، محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کی اس چاشنی سے ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرما دی، قرآن مجید کے سیمنٹ سبسٹنس کے ذریعے سے انہیں باہم جوڑ دیا، بنیاد مرسوس بنا دیا۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرا یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا, اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے اس آیت کے اندر, اس حصے میں, کہ آج ہم تباہی کے اس آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے. میں نے الفاظ جو ہے ذرا بدلے ہیں. ایک ہے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ جانا, وہ آگ نظر تو آ رہی ہوتی ہے. ایک ہے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہونا. بہت سے لوگوں کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی آتش فشاں ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا, نواب زادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیت ساری عمر بیت گئی سیاست کے اندر, ہمارے ہاں کے شاید بزرگ ترین سیاست دان ہے, آج یہاں کل وہاں, اور وہ جس طریقے سے گھومتے ہیں, لیکن چند سال پہلے کیا, چند مہینے پہلے بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. آج نظر آ رہا ہے اور سب چیخ رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آگ کا گڑھا نہیں ہے, یہ آتش فٹا پہاڑ ہے جس کے دہانے پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پھٹا تو کیا ہوگا, واللہ عالم. اگرچہ مجھے اس کے بارے میں آج وقت ملا تو کچھ عرض کرنا ہے, لیکن یہ کہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی عملی طور پر گویا کہ ایک مثال ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مخاطب, خاص طور پر اس کے آخری حصے کے, آج سے 1400 برس پہلے کے وہ صحابہ کرام نہیں تھے, اصل مخاطب گویا کہ آج کا پاکستانی مسلمان ہے. کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کرو, تاکہ رہنمائی تمہیں مل جائے. یہ دشمنیاں فرو ہوگی تو صرف حبل اللہ کے ذریعے ہوگی. یہ اختلافات نسلی اور لسانی ختم ہوں گے تو یہ اوپر کی ٹیپ ٹاپ سے نہیں ہوگا. اللہ, مجھے اکبر الہبادی کا شعر یاد آیا ہے, وہ تو ذرا اور فلسفیانی سطح پر ہے لیکن انداز یہی ہے کہ مذہب کی ٹیپ ٹاپ سے دبتی نہیں ہے عقل, بس عشق ہی بجھاتا ہے اس کے کرید کو. یہ جو واعظ کہے جا رہے ہیں بھائی چارہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ فتنے اس سے فروغ ہونے والے نہیں ہیں. وہ واعظوں کا وقت گزر چکا, اب تو وہ ہم آہنگی جو حبل اللہ کی بنیاد پر پیدا ہو, محنت طلب ہے. اس کے لیے ذرا خود اپنے آپ کو مارنا پڑے گا, خود پہلے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا, خود جو ہے اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, پہلے اس کٹھن وادی میں سے گزرنا ہوگا. فلق تحم العقبہ, اس وادی کو عبور کرنا ہی آسان کام نہیں ہے, لیکن اس کو کر لے اور پھر قرآن مجید کے داعی اور علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں تو اس سے ہم آہنگی پیدا ہوگی, نقطۂ نظر میں یکسانیت آئے گی, مقاصد کا اشتراک پیدا ہوگا, امنگیں ایک ہوں گی, ولولے ایک ہوں گے, آرزوئیں ایک ہوں گی. تو جذباتی اور فکری سطح پر یہ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے صرف اور صرف قرآن, جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن ہی ہمارے لیے اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست, یہی تو ہے اللہ کی رسی. اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, یہ دوسرا نقطہ ہے. اب آئیے تیسرا نقطہ. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آج میں سورہ آل عمران کی ان آیات کے حوالے سے تدریجاً اس تیسرے نقطے تک پہنچا ہوں. پچھلی تین تقریروں کا ماحصل یہی تھا, اب بھی اگر ہوش میں آ جائے تو دینی جماعتوں کا لائے عمل یہ ہونا چاہیے. دینی جماعتوں نے غلط جگہ اپنی قوتیں صرف کی ہیں, خلوص کے ساتھ کی ہیں, خطا ہے, اجتماعی خطا ہے, ایک دوسرے کو الزام دینا مقصود نہیں ہے, کسی کی توہین اور تذلیل پیش نظر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے, ہماری خیر ملکی سطح پر, ہماری خیر قومی سطح پر اگر ہے تو صرف اس راستے میں ہے کہ رجوع کرے, توبہ کرے, اس میدان سے ہٹے اور یہ میدان اختیار کریں جو قرآن دکھا رہا ہے کہ یہ جمعیت جب وجود میں آئے پہلے دو نکات پر عمل کے ذریعے سے, جو جماعت وجود میں آئے, جو ہم مقصد لوگوں کا ایک اجتماع اور تنظیم قائم ہو, وہ کیا کام کرے؟ تین کام. یدعون الی الخیر, یدعون الی الخیر کو میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ اگرچہ خیر کا لفظ جو ہے وہ عام ہے لیکن میرے نزدیک یہاں خیر سے مراد قرآن ہے. ہو خیر مما یجمعون, یہ سب سے بہتر ہے ان دولتوں سے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں, ان سب سے بڑھ کر الخیر, خیر مجسم قرآن مجید ہے. تو دعوت الی القرآن, وہ پرچہ ابھی تازہ ہی سمجھیے, 2 ماہ کا پرچہ جو شائع کیا تھا ہم نے حکمت قرآن کا, دعوت رجوع الی القرآن کا پس منظر, تو اس میں میں نے وہ سارا نقشہ جو ہے کھینچ دیا ہے. 23 برس کی جو میری مساعی ہے, میں نے تو زیادہ اسی پر کام کیا, بہرحال اس وقت اس کا حوالہ دینا صرف برسبیل تذکرہ ہے. بات کیا ہے کہ جو اجتماعیت قائم ہو، تیسرا نقطہ یہ ہے، یدعون الی الخیر، خیر کو عام رکھیں، یا الی القرآن. مجھے خوشی ہوئی ابھی کچھ حضرات آئے تھے علماء کرام سرحد سے. سرحد کا علاقہ خاص طور پر ہمارا ایسا ہے کہ جہاں مذہبیت گہری ہے، لیکن اس مذہبیت کے اندر حنفیت اور قانون زیادہ زور اسی پر ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، حدیث کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف ایک فقہ ہے اور فقہ کے اوپر سارا دار و مدار ہے. لیکن ابھی ایک تحریک وہاں چل رہی ہے اور ان میں قبائلی علاقے کے اندر بھی، وزیرستان میں بھی، رجوع الی القرآن کی تحریک. اور ان کا میں نے جب ان کے علماء آئے اور ان کی رائے بھی وہی تھی جو میری تھی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ یدعون الی الخیر کے معنی ہے دعوت الی القرآن، جمع ہو جاؤ اور سب بلاؤ قرآن کی طرف. اور میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ طویل حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں کہ حضور نے قرآن مجید کی مدح فرمائی ہے، قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہی ہے، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو کہ اس کی طرف دعوت دے گا، جو شخص کھڑا ہو جائے قرآن کی طرف دعوت دینے کے لیے، کسی اور کو ہدایت نصیب ہو نہ ہو، اس کی ہدایت انشورڈ ہو گئی، اس کو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، فقد ہدی الی صراط مستقیم. وہ آخری ٹکڑا جو ہے پورا بھی اس وقت جی چاہ رہا بیان کر دوں، طویل حدیث ہے، اس میں قوافی اسی طرح بدلتے ہیں جیسے قرآن مجید کے اندر، اور وہی انداز ہے، وہی آہنگ ہے، وہ بہت قریب ہے قرآن مجید کا جو انداز ہے اس میں، وہ حدیث جو ہے بہت ہی قریب آ جاتی ہے. آخری ٹکڑا کیا ہے، من قال به صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، انصاف کیا، ومن عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. اور آخری جملہ پوری حدیث کا، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس کو تو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور میری توجہ ابھی حال ہی میں ہوئی کہ یہ جو تین آیات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی 102 103 104، تو اس سے جو پہلی آیت ہے 101 نمبر والی آیت، وہ ختم انہی الفاظ پر ہوئی ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اس کی تو ہدایت ہو گئی اللہ کی طرف، اللہ صراط مستقیم کی طرف. بالکل وہی الفاظ ہیں، اس لیے کہ اعتصام باللہ کے معنی اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اللہ کی رسی قرآن ہے. تو فرمایا ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہ حدیث ہے اور قرآن مجید میں آیت نمبر 101 سورہ آل عمران کی ختم ہو رہی ہے، ومن یعتصم بہ باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، چمٹ گیا، اس کو تو ہدایت مل گئی. تو اب یدعون الی الخیر اس کے بعد ہے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. یہ بدی سے روکنا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تھا اصل دائرہ عمل کے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، کاش کے ہم کرتے. میں نے بڑے کاش کے انداز میں کہا، کاش کے اب بھی یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں دینی تحریکیں، انہیں توفیق حاصل ہو جائے. ان میں اول میرے نزدیک تبلیغی جماعت، جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اس پروگرام پر عمل کیا ہے. پہلا نقطہ تقویٰ، اتباع سنت، کم سے کم جو عبادتی تقویٰ ہے وہ ان کے ہاں مکمل موجود ہے. یہ آج پہلی مرتبہ اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، سنیے، تقویٰ کے دو حصے کر رہا ہوں. ایک معاملاتی تقویٰ ہے، لین دین کا تقویٰ، کاروبار کا تقویٰ، انسان کے معاملات کا تقویٰ، وعدے کا ایفا، امانت، دیانت، معاملاتی تقویٰ. ایک ہے عبادتی تقویٰ، نماز کا ذوق و شوق، روزے کا ذوق و شوق، ذکر کا ذوق و شوق، اتباع سنت کا ذوق و شوق. تو چلیے کم سے کم ایک تقویٰ کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. کوئی کمی کا پہلو کسی ناقد کو اگر نظر آتا ہوگا تو دوسرے میں شاید نظر آئے، لیکن یہ کہ پہلے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا کہ عباداتی تقویٰ کی منزل اس جماعت نے طے کرائی ہے اور لاکھوں انسانوں کو طے کرائی ہے. اللہ توفیق دے.
پہلے سرے پر قدم آ گیا ہے تو دوسری اور تیسری کیوں جامد ہو کر کھڑے رہ جائیں، کیوں ایک ہی جگہ پر رک کر کھڑے رہ جائیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا اگر عباداتی تقوی کے بعد معاملاتی تقوی میں کوئی کمی ہے اس کو پورا کیجیے، اگر قرآن مجید کے ساتھ تمسک بالقرآن میں کمی ہے اس کو پورا کیجیے اور آگے بڑھیے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سب سے بڑے حقدار وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، کاش کہ میری یہ بات ان کے اکابر تک پہنچے، کاش کہ وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ کرے تو ہوں احق و بہا و اہلہا کے مصداق اول میرے نزدیک وہی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا دو جماعت ہیں، باقیوں سے میرا کوئی لمبا چوڑا سروکار نہیں ہے، کسی پر میں کوئی تنقیدی بھی اس وقت بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے کوئی امید اگر ہوتی ہے تو یا جماعت اسلامی سے یا جمعیت علماء اسلام، جو کہ دو گروہوں میں اس وقت منقسم ہے، ایک درخواستی گروپ ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان گروپ ہے۔ مولانا درخواستی مدظ اللہ العالی بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے ہاں کی محبوب ترین اور بزرگ ترین جو علماء کی شخصیتیں اب رہ گئی ان میں سے ہیں۔ فضل الرحمان نوجوان ہے، بڑے فعال ہے، کچھ علاقائی تقسیم بھی ہے ان کے مابین، لیکن بہرحال جو خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ یہ دو جماعتیں متحد ہوں، ایک کے پاس تنظیمی اساس مضبوط ہے جماعت اسلامی کے پاس منظم کارکن، ایک کا حلقہ اثر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بلوچستان میں، اپر سندھ میں، پورا یہ مغربی پنجاب جو ہے، جو ہمارا پنجاب ہے اس کا مغربی حصہ، یہ جو درمیانی پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب، ان میں کوئی زیادہ عمل دخل علماء کا ہے ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ادھر کے علاقے ہیں، یہ بھاولپور کا علاقہ اور ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ اور میاں والی اور یہ سرگودا وغیرہ، اس علاقے کے اندر علماء کا عمل دخل ہے، اور پھر پورا سرحد، یہ علاقہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے اندر واقعتاً یہ قوت مجتمع ہو کر نہیں عن المنکر کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ جائیں تو پاکستان کی تقدیر اب بھی بدل سکتی ہے۔ انتخابات میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو کمزور کریں گے، ایک دوسرے کی ناکامی کا سبب بنیں گے، وہ میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا اس پر۔ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی قرآن مجید کے روح سے اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ 9 مقامات ہیں قرآن کے جس میں یہ بالکل ایک اصطلاح کے طور پر آئی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے پر تو گاڑی چکر ہی کھائے گی، آگے بڑھے گی 2 پہیوں پر، جو محاورہ ہے ہمارے ہاں کا، استعارہ ہے گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے لازم و ملزوم امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ گویا کہ ایک تصویر کے 2 رخ کہہ لیجیے، انسیپریبل، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ بڑی غلطی ہوئی ہے، مغالتا لگا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف نیکی کی تلقین سے گزارا ہو جائے گا، اگر ایسا ہے تو در حقیقت قرآن مجید پر، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اللہ پر گویا کہ تنقید کی جا رہی ہے کہ خامخواہ نہی عن المنکر کا ذکر کیا۔ اگر ایک بات سے، ایک شے سے اگر مقصد پورا ہو سکتا ہو تو دوسرے کا ذکر جو ہے سرپلس ہے، خامخواہ ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ آیت نمبر 104 ابھی ہم نے پڑھی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اسی سورہ مبارکہ کے پھر آیت نمبر 114، اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ تمام یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیسو سوا، ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہے امت القائمت علی اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے بھی ہیں، جیسے اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس سے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، اسی طرح یہود اور نصارہ میں بھی لوگ موجود تھے۔ قرآن نے وہاں پھر کہا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان میں ایسے لوگ اب بھی ہیں خال خال جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ یہیں سے ایک نقطہ مجھے آج اور ملا ہے کہ تھوڑی تعداد میں ایسے لوگوں کا ہونا اس سے قوم کی قسمت نہیں بدل سکتی، جب تک کہ کثیر تعداد میں لوگ وہ میدان میں نہ آئے۔ تھوڑی تعداد میں تو ہمیشہ لوگ موجود رہے دنیا کے اندر، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اہل کتاب میں موجود تھے جبکہ حضور کی بعثت ہو رہی ہے، قرآن کی گواہی ہے، ان میں لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ اتنے قلیل تعداد میں تھے کہ وہ پوری قوم پر مؤثر نہیں ہو سکے، اثر انداز نہیں ہو سکے۔ لہذا قوم جو ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ ہے در حقیقت ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بات کہ خال خال لوگوں سے بات نہیں بدلے گی جب تک ایک بڑی جماعت، ایک بڑی قوت، ایک بڑی امت اس کے لیے میدان میں نہ آ جائے۔ بہرحال اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ تین تو جگہ پر سورہ آل عمران میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک وحدت کی حیثیت سے آیا، چوتھا مقام سورہ آراف، وہاں حضور کی شان میں یہی الفاظ آئے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کوہ طور پر جا کر 70 اشخاص کو لے کر، اور انہوں نے دعا کی تھی پروردگار اپنی رحمت ہمارے لیے لکھ دے، اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا تھا میری ایک رحمت تو عام ہے اور ایک خاص ہے، وہ خاص رحمت میں نے طے کر دی ہے، لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی رسول امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لوگ کون ہیں اور وہ نبی امی کی شان کیا ہے؟ وہاں الفاظ آئے یا مروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بدی سے روکے گا، ویضع عنہم وزرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہوں گے ان سے ان کو نجات دے گا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، تو جو میرے اس نبی رسول امی پر ایمان لائیں گے، جو اس کی تعظیم کریں گے، جو اس کی مدد کریں گے، جو اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ پھر دعا کیجیے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ گویا کہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید میں جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ آیت نمبر 71 سورہ توبہ کی، اس کے اندر پھر یہی الفاظ آئے کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ایک عجیب بات وہاں آئی ہے، اس سے پہلے منافقین کی ایک شان بیان ہوئی ہے، الفاظ یہی ہے لیکن ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقین کا حال تو یہ ہے کہ وہ بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی قوتیں فحاشی کو پھیلانے والی ہیں وہ در حقیقت نیکی سے روکنے والی، بدی کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ آپ کا میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کا نیشنل پریس، جن کے یہ رنگین صفحات جو ہے، جو بھی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں وہ اخبار آ جائے، خبر پڑھ سکے، اس خبر کے ساتھ ساتھ لازماً وہ فحاشی اور بے حیائی کی خوراک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے گھروں کے اندر۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جو بدی کا حکم دینے والے اور نیکی سے روکنے والے۔ حضور نے بھی ایک مرتبہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہو جائے گا اس وقت جبکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے۔ صحابہ حیران ہوئے، حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، بدی سے روکنا چھوڑ دے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل اشد منہ سیکون، اس سے بھی بڑی بات ہو کر رہے گی۔ پوچھا حضور وہ کیا ہوگا اس سے بڑی بات کہ نیکی کا حکم نہ دے مسلمان، بدی سے نہ روکے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ فرمایا وہ وقت آئے گا کہ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ آج اس کا مصداق بن چکا ہے ہمارا یہ معاشرہ۔ نیکی پر چلنے کی کوشش کیجئے، کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے پورے گھر کے اندر بغاوت ہو جائے گی، والدین سب پر سوار ہو جائیں گے یہ کیا تم نے کیا ہے، داڑھی مونڈو۔ آج کا معاشرہ جو ہے وہ نیکی کو غذا نہیں دے گا، بدی کو غذا دے گا۔ کوئی نہیں روکے گا، جس طرح آپ چاہے گلچھرے اڑاتے پھرے، لیکن ذرا سا طے کر کے دیکھیے کہ حلال کھاؤں گا حرام نہیں، حرام نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے اپنے قریبی اعزا، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تمہیں تقوا کا حیدا ہو گیا ہے، تم آئے ہو کہیں سے نیک بن کر، باقی دنیا سب کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال سورہ توبہ میں جیسے سورہ آل عمران میں تین جگہ یہ اصطلاح آئی، سورہ توبہ میں بھی تین جگہ آئی، آیت نمبر 67، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 112، جس پر کہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی۔ وہ لوگ وہ ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ پھر سورہ حج میں گنتے جائیے، یہ اب کتنے تین اور تین چھ اور دو آٹھ، اب یہ نواں مقام ہے سورہ حج کا۔ فرمایا گیا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اور آخری مقام سورہ لقمان کا ہے، یا بنی اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے میرے بچے، نماز پر قائم رہ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے اس کو برداشت کر. اس لیے کہ بدی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. مخالفت ہوگی، تمہارے اوپر پتھراؤ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں سب قسم کے امتحانات سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ان ذالک من عزم الامور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب یہ میں نے آپ کو 9 مقامات گنوا دیے جہاں قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک واحد اصطلاح کے طور پر آئی. گاڑی کے دو پہیے یا تصویر کے دو رخ. اب 3 مقامات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 4، جن میں ان میں سے زیادہ زور نہیں عن المنکر پر ہے. احادیث تو میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ نہی عن المنکر یہ زیادہ ضروری ہے امر بالمعروف سے، اور قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ اصل میں آتا ہے نہی عن المنکر کو ترک کر دینے کے باعث. یہ دوسرا نقطہ. پہلا نقطہ کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم، دونوں ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند، دونوں ایک تصویر کے دو رخ، جیسے انہیں سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا، انسیپریبل، اسی طرح یہ آپس میں جزو لا ینفک ہے ایک دوسرے کا. لیکن دوسرا نقطہ اہم تر ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے جب نہی عن المنکر کا معاملہ ختم ہو جائے. احادیث میں جو اس کے سلسلے میں آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ میں آج کم سے کم قرآن مجید کی آیات سنا دینا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 63، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واتلہم الصوف لبئس ما کانوا یعملون. کیوں نہیں روکا انہیں ان کے احبار اور رہبان نے، ان کے علماء، ان کے صوفیاء نذرانے وصول کرتے رہے، لوگوں کی طرف سے اعزاز و اکرام ہوتا رہا، انہوں نے بدی سے روکا نہیں، حرام خوری پر ٹوکا نہیں، وہ ان سے نذرانے لیتے رہے، ان سے طرح طرح کی خدمتیں جو ہے کرواتے رہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار والرہبان، کیوں نہیں روکا انہیں ان کے ربانیین نے اور احبار نے، ان قولہم الاسم، جھوٹ بات کہنے سے، غلط بات کہنے سے، گناہ کی بات زبان سے نکالنے سے، وہ اصل ہم الصوت اور حرام خوری سے. معلوم ہوا کہ جب قوم کے علماء، صوفیاء، ربانیین، روحبان، علماء کرام اگر یہ نہیں عن المنکر کا فریضہ جو ہے ترک کر دیں گے تو عذاب الہی جو ہے وہ آ کر رہے گا. دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر حضرت داود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کی زبانی، ان کی زبان کے ذریعے حضرت داود نے بھی لانتان کی، لعنت کی بنی اسرائیل پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو جو لعنت ملامت ہے، انجیل اب بھی پڑھ لیجئے، قدم قدم پر بنی اسرائیل پر انہوں نے جو لعنتیں کی ہیں. اب فرمایا یہ کیوں ہوا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، حدود سے نکلے. اور آخری ٹکڑا کیا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے جس کا ارتکاب کر رہے تھے. اجتماعی طور پر قوم میں جب تک یہ ضمیر بیدار نہ ہو، ایک دوسرے کو روکنے اور ٹوکنے کا عمل نہ ہو رہا ہو، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے. معلوم ہوا کہ جب یہ باہمی بدی سے ایک دوسرے کو روکنے کا عمل جو ہے کسی امت میں ختم ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ امت بنی اسرائیل کی ہو جنہیں غرہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سے بڑی محبت ہے، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، جن کو قرآن دو مرتبہ کہتا ہے کہ ہم نے فضلناکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، وہی قوم ملعون بن جاتی ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور کس گناہ کے پاداش میں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے منکر سے، بلکہ حدیث میں تو اس کی مزید شرح آئی ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے کچھ علماء روک ٹوک کرتے تھے، یہ کام اچھا نہیں ہے مت کیجئے، لیکن ان کے ساتھ میل جول برقرار رکھتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے، ان کے دسترخوان پر بہت لذیذ چیزیں ملتی تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان پر رؤسا پر عمراء پر تو اثر نہیں ہوتا تھا، ان کے دل جو ہے کج ہوتے چلے جاتے تھے، خود علماء کے اندر جو ہے اب وہ ڈھٹائی پیدا ہوتی چلی جاتی تھی، لہذا یہ ہے سبب کہ پھر وہ قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پاتی تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں وہ اصحاب السبت والا معاملہ آیا ہے، ایک قوم کے جو ساحل پر آباد تھی اور سبت کے قانون کو توڑ رہی تھی، جن کو مس کر دیا گیا تھا بعد میں، تو اس کن کے ذمن میں آتا ہے انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، باقی جو غلط حرکتیں کرنے والے تھے انہیں ہم نے بہت برے عذاب کی گرفت میں لے لیا، یعنی اگر بچنا ہے تو نہی عن المنکر واحد راستہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 116، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان پچھلی امتوں کے اندر ایک کثیر تعداد میں لوگ رہتے، ایسے باہمت لوگ کہ جو روکتے بدی سے اور برائی سے اور فساد سے، لیکن نہیں، صرف معدود چند لوگ رہے جن کو ہم نے بچا لیا اور پوری قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ آیات میں نے اس لیے آپ کو سنائی کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ان دونوں کا ایک وحدت کی حیثیت سے ہونا تو 9 مقامات سے ثابت ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر نہیں عن المنکر کی یہ اہمیت کہ اگر یہ کسی قوم میں ختم ہو جائے گی تو قوم بحیثیت مجموعی عذاب کی مستحق بن جائے گی۔ یہ میں نے چند باتیں تھیں جو آج نہیں عن المنکر کی اہمیت کے بارے میں عرض کی ہیں، مضمون میرا کتنا رہ گیا، انشاءاللہ اسی کو میں آگے بھی لے کر چلوں گا۔ اب میں چند منٹ میں ملکی سیاست کے بارے میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی تشویش مجھے لاحق ہوتی ہے، میں اکثر و بیشتر آپ کو بھی اس میں شریک کرتا رہا ہوں، شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن ایک پہلو سے کچھ تھوڑا سا اطمینان کا رنگ مجھے نظر آیا ہے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں۔ میرے لیے یہ چیز قدر اطمینان کا موجب ہوئی ہے کہ پاکستانی سیاست کے میدان میں استحکام پیدا ہوا ہے، اب یہاں وہ خرید و فروخت کا دھندا نہیں چل رہا جو چلا کرتا تھا، یہ ایک بہت ہی پازیٹو پیش رفت ہے، یہ دونوں طرف میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی ایک طرف کی بات نہیں ہے، اس کی طرف میرا ذہن خاص طور پر منتقل ہوا ہے ابھی جو دو بائی الیکشن ہمارے ملک میں ہوئے، کہ جس طریقے سے وہاں تصادم تھا، مقابلہ تھا، پوری قوتیں تھیں میدان کے اندر، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے، ایک استحکام آ چکا ہے، پی پی کی وہ سیٹ جو ہے وہ پی 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 کو مل گئی دوبارہ، لیکن جو آئی جی آئی کی سیٹ تھی وہ آئی جی آئی نے لے لی، معلوم ہوا کہ اب وہ جو لوگوں کے دین و ایمان کے سودے ہو جاتے تھے راتوں رات، جو ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کر معاملات طے ہو جاتے تھے، نصف اللی و نصف اللک وہذا قوم جاہلون، سارے سیاستدان جو ہے بیٹھ کر بندر بانٹ کرتے تھے اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر، اور عوام کا لانام ہاگا قوم جاہلون، یہ جاہل ہیں، انہیں اس سے کیا سروکار، آؤ ہم بیٹھ کر کچھ طے کر لیں۔ خرید و فروخت کے جو دھندے ہوتے رہے اس سے پہلے چند مہینوں کے دوران، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ میرے نزدیک یہ ایک مثبت ہے رخ ہماری سیاست کا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اگرچہ محاذ آرائی ہے اور محاذ آرائی کے اندر شدت ہے، تلقی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں جو خطرات مزمر ہیں وہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ امید کی کوئی کرن اگر نظر آتی ہے تو مایوسی کے ان دھدلکوں میں اور اندھیاروں کے اندر جی چاہتا ہے کہ پکڑ لیا جائے اس کو مضبوطی کے ساتھ۔ تو میں نے کچھ ایسا ہی احساس اپنے اندر پایا ہے کہ یہ جو ایک سٹیبلٹی آئی ہے، استحکام، یہ واقعتاً ایک مستقبل کے لیے ایک خوش آئند علامت ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اپنے اپنے نظریات پر لوگ جمیں، سب و شتم کو چھوڑیں، ابھی وہ چیزیں تو آتے آتے آئیں گی، 40 برس چونکہ یہاں پر سیاسی میدان میں کوئی استحکام پیدا ہونے نہیں دیا گیا، ہمیں نابالغ رکھ کر چھوڑا گیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک مضمون بھیجا تھا اپنا، اور اس کا بڑا پیارا عنوان تھا، فیصل آباد کے کوئی دانشور ہیں، مضمون بھی اچھا تھا انگریزی میں، اس کا عنوان انہوں نے قائم کیا اے نیشن کمنگ آف ایج، معلوم ہو رہا ہے کہ ایک قوم جو ہے کچھ بالغ ہوتی نظر آ رہی ہے، اب قوم کے اندر کچھ بلوغت کے آثار ہیں سیاسی اعتبار سے، نظریاتی سطح پر یا جماعتی وابستگی ہے اس کے ساتھ کوئی پختگی ہو، اس کے ساتھ تعلق و مضبوط ہو، یہ چیز بھی ہمارے ہاں نایاب تھی، کمیاب نہیں نایاب، اگر کسی درجے میں ہوئی ہے تو خوش آئند ہے۔ اسی کا ایک نتیجہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں اگرچہ وہ آتش فشاں ہے اندر جو کھول رہا ہے، لیکن یہ کہ کچھ عرصے سے کم کسی خونریزی کی خبر نہیں آئی، اس لیے کہ وہاں دو قوتیں بڑی ایک دوسرے کو تھام کر کھڑی ہوئی ہیں اس وقت۔ یہ سٹیبلٹی جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کا جو اس وقت امن ہے وہ کیوں ہے، دو سپر پاورز کے درمیان ایک توازن ہے، اس توازن کی وجہ سے امن ہے، ان میں سے ذرا اگر آگے نکل جائے کوئی ایک طاقت تو بھول کر رکھ دے گی دوسری کو، تکا بوجھی کر دے گی، اور پھر دنیا کی چھوٹی قومیں جو ہے ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے، یہ چھوٹی قومیں جو ہے انہیں بھی کوئی آزادی ملی ہوئی ہے تو اس لیے کہ بڑی قوتیں ایک دوسرے کو بیلنس کیے کھڑی ہیں، اس کی وجہ سے۔ یہ افغان جہاد بھی اگر اس درجے میں بھی اگر کامیاب ہوا کہ وہاں سے روسی نکل گئے تو کیوں ہوا کامیاب؟ افغان مجاہدین کا جوش اپنی جگہ پر، جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ امریکہ کی میسیو ایڈ، اتنی مدد ہتھیار کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کہ جس کا شاید قریب کی تاریخ میں کوئی پیرلل نہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ وہ امریکہ اس کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ رشیا جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھ جائے، اسے کرنا پڑتا اگر افغانوں کے اندر جان نہ ہوتی، ظاہر بات ہے امریکی آ کے نہیں لڑ سکتا تھا، وہ تو طے ہو چکا ہے ویتنام کے بعد کہ امریکی لڑنے کو تیار نہیں، خون نہیں دے سکتی امریکی قوم، یہ طے ہو چکا ہے، لیکن انہیں قوم مل گئی جو خون دینے کے لیے تیار تھی، تو پیسہ انہوں نے دے دیا، ہتھیار انہوں نے دے دیا، لیکن اصل میں بیلنس ہے، سپر پاور بیلنس، وہی ہمارے ہاں اس وقت دو بڑی سیاسی قوتوں کا بیلنس ہے، اس بیلنس کی وجہ سے کچھ خیر شاید ہو، کچھ وقت ہمیں مل جائے، کچھ مہلت عمل مل جائے، کچھ کام کرنے کے لیے جسے بریدنگ سپیس آپ کہتے ہیں وہ ہمیں شاید مل جائے۔ میرے سامنے اس وقت یہ بیلنس دو لیولز پر ہے، سندھ میں ایم کیو ایم اور پی 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 میں یقیناً انفلٹریٹ کیا ہے جی اے سندھ کے ذہن میں، موجود ہے اس میں وہ ذہن، لیکن یہ کہ بہرحال سیاسی اعتبار سے تو وہ پیپلز پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہے، اور اب کچھ نہ کچھ ڈسپلن کی پابندی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لہذا ایم کیو ایم اور پی 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 یہ دونوں اپنی جگہ پر بہت مضبوط ہیں، ان کا عوامی بیس ہے دونوں کا، لہذا کوئی ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یہی جو بیلنس آف پاور ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ اگرچہ اندر خون کھول رہے ہیں، اندر لاوا کھول رہا ہے، وہ جس شدت سے کھول رہا ہے اس کا کچھ اندازہ مجھے ہے، میں الفاظ کے ذریعے سے اس کا احساس آپ تک منتقل نہیں کر سکتا، میرے نزدیک بالکل ہندو مسلم نفرت اور ہندو مسلم دشمنی جو ہو گئی تھی تحریک پاکستان کے آخری دور میں، وہ بھی ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ چند مہینے تھے کہ جن میں وہ نفرت جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی تھی، وہی کیفیت سندھ میں ہو چکی ہے مہاجرین اور قدیم سندھیوں کے مابین، وہی بد اعتمادی، وہی ایک دوسرے سے نفرت، شدید نفرت، لیکن اس کے باوجود یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ذریعہ بن گئی ہے، اگرچہ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں جانتا ہوں جو اردو اسپیکنگ ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کی طرف اور پنجابی جو ہے وہ پنجاب کی طرف رخ کر رہا ہے، لیکن غنیمت بات یہ ہے کہ خونریزی نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسا حادثہ سامنے نہیں آیا ہے، تو جہاں تشویش جیسا کہ میں نے عرض کیا جو میری تشویش ہوتی ہے میں آپ کو منتقل کرتا ہوں، اسی طریقے سے جو اطمینان کی شکل مجھے نظر آئی ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ تک منتقل کر دوں۔ اسی طرح آل پاکستان لیول پر پی 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 اور آئی جے آئی، اگرچہ مختلف معاملات میں میری بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے، اس وقت میں اشارہ کر رہا ہوں صرف اس بات کی طرف کہ ان کا توازن اقتدار جو ہے، طاقت کی ایک جو توازن ہو گیا ہے، یہ بھی اس وقت اس ملک کے لیے بہت خوش آئند ہے، اس سے در حقیقت روایات بنیں گی، اس سے لوگوں کے اندر اپنی جماعتوں کے ساتھ وابستگی کی روایت قائم ہوگی، اس میں در حقیقت لوگوں کے اندر وہ جو فروختنی مال ہوتے تھے یہ ہمارے منتخب نمائندے، اس روایت کو جو ہے اس کی جڑ کٹے گی، تو یہ چیز میرے نزدیک سیاسی اعتبار سے پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اس کے مستقبل کے لیے خوش آئند ہے، میں نے یہ چاہا کہ اپنے اس احساس میں آپ کو بھی شریک کروں۔ دوسری بات، ہماری پاکستان میں جو مذہبی سیاست کا اکھاڑا ہے اس میں رات بالآخر ایک نیا پہلوان بھی اتر آیا، اگرچہ اس میں جس قدر خبر تھی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اندازہ یہ ہوا کہ وہ بات اس درجے کی تو نہیں نکلی، واللہ اعلم جلسے میں شریک نہیں تھا، میں چشمدید گواہ تو نہیں ہوں، میری معلومات تاحال کوئی اور چشمدید گواہ سے بھی میری بات نہیں ہوئی ہے، لیکن تاحال جو میری جو معلومات ہیں ان کی بنیاد دو ہمارے قومی اخبارات ہیں، ایک جنگ اور ایک نوائے وقت، دونوں سے جو میں نے تاثر لیا ہے وہ یہ ہے کہ جس درجے کا اندازہ تھا وہ غالباً اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں ہو پایا. نمبر دو بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب اور اپنی اس عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک، یہ دونوں خواہ کتنے ہی سیکولر بننے کی کوشش کریں، اگرچہ ہمارے لیے تو یہ خوش آئند بات ہے ہی نہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کو ایک سیکولر سیاسی تنظیم کا رنگ دیں. قادیانیوں تک کے لیے دروازے کھول دیے گئے اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے بھی مدعی اور محافظ بن کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کا آغاز مذہبی شخصیت کے اعتبار سے ہوا ہے، ان کی شخصیت سے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے لیے چاہے یہ راستہ جو ہے وہ مصلحت کے تحت اختیار کر رہے ہوں، لیکن ان کی شخصیت سے مذہبیت اور وہ بھی ایک خاص نوع کی مذہبیت، یہ ان کا جزو لا ینسک ہے ان کی شخصیت کا. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مذہبی ووٹ کو تقسیم کرنے والا ایک اور پہلوان میدان میں آ گیا. یہ چیز جو پہلے سے لوگ موجود ہیں اس میدان کے اندر، اکھاڑے کے اندر، جو انتخابی سیاست کے میدان میں مذہبی پہلوان ہیں، میں ایک طرف تو ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کے کلب میں ایک ممبر کا اضافہ ہو گیا ہے. لہذا ظاہر بات ہے ہر کلب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی ممبرشپ بڑھے، تو ایک ممبر کا اضافہ ہوا ہے تو وہ مستحق ہے مبارکباد کے، لیکن ساتھ ہی وہ مستحق ہے تعزیت کے اور ہمدردی کے کہ وہ ووٹ جو پہلے ہی منقسم تھا مزید منقسم ہو جائے گا، گویا کہ ان کی ناکامی کے اوپر جو مہر پہلے لگی ہوئی تھی وہ اور مزید پختہ ہو جائے گی. اس لیے کہ سیکولر ذہن کسی مذہبی شخصیت کی قیادت میں آ کر اور وہ جو ہے سیکولر ووٹ جو ہے اس کو نہیں کھینچ سکتا. یہاں تو آئے گا تو مذہبی ووٹ آئے گا، وہ مذہبی ووٹ جو ہماری بدقسمتی سے پہلے ہی تقسیم شدہ ہے، اس میں ایک مزید تقسیم ہو گئی ہے. کاش اے کاش کہ ہمارے جو پہلے سے لوگ اس میدان میں عمل کر رہے ہیں کچھ وہ ذرا اس پر غور کریں کہ اب ان کی کامیابی پہلے سے زیادہ مخدوش ہے، اب میدان میں ایک نئی قوت بھی آ گئی ہے کہ جو ان کے ووٹوں کو تقسیم کرائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی شر میں سے خیر برآمد ہوتا ہے، ان کے حق میں جو یہ شر ہے کاش کہ اس سے یہ خیر برآمد ہو جائے کہ وہ اپنی پوری اسٹریٹجی پر، اپنے پورے طرز عمل پر، اب تک کا جو بھی لائے عمل انہوں نے اختیار کیا اس پر نظر ثانی اختیار کریں. ویسے یہ ہے کہ اس نئی تحریک کی جو ریئلسٹک انداز ہے میں اس کی داد اگر نہ دوں تو یہ بھی ظلم ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے تو ہمارے مذہبی رہنما، خاص طور پر اسی مکتبہ فکر کے سب سے چوٹی کے رہنما تو مولانا نورانی میاں تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں حکومت یا اختیار آئے گا ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر نظام مصطفیٰ قائم کر دیں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس نئی تحریک نے دو کام بڑے کیے ہیں عمدہ ریئلسٹک انداز کے. پہلے تو یہ کہ حکومت ملنے کے بعد بھی 3 سال، جب ہمیں حکومت مل جائے گی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی اس کے 3 سال کے اندر اندر اسلام قائم کر دیں گے، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے اس کو قائم کیا. ظاہر بات ہے مجھ تک کب ان کی بزم میں آئے گا دور جام یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ جو اختیار اور حکومت کی چڑیا ہے کب آتی ہے زیر کمند یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مشروط کر کے جب ہماری حکومت بنے گی پھر 3 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم واقعیت پسندی کا ضرور ثبوت دیا ہے، اور اس پر میں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بس یہی دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.